أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله العظيم. أهل إيمان الله کا ذکر کیا کرو کثرت کے ساتھ. ذکر کثیر سے مراد کیا ہے کہ انسان کسی بھی حال میں ہو اللہ کو یاد رکھے. پنجابی میں ایک کہاوت ہے ہتھ کار ول دل یار ول. کام آپ کر رہے ہیں کوئی بھی کر رہے ہیں کیوں یہ کہ آپ کا دل اللہ کے ساتھ لگا ہونا چاہیے. اس کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام جو بھی معمولات زندگی کے ہیں ان کے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون دعائیں ہیں. گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا مانگیے, باہر نکل رہے ہیں تو دعا مانگیے, بازار میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا مانگیے, بازار سے باہر آ رہے ہیں دعا مانگیے, بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہیں دعا ہے. آپ کام بھی کر رہے ہیں ساتھ کے ساتھ, کوئی اضافی وقت آپ کا نہیں لگ رہا ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کا اللہ کے ساتھ ایک رشتہ قائم رہے. باقی یہ کہ قرآن سب سے بڑا ذکر ہے, پھر نماز, یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں 21ویں پارے کی پہلی آیت, مطلب ما ہوئی علیہ کو من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. تو اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ, وسبحوہ بکرۃ واصیلا, اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو. ھو النبی صلی علیکم وملائکتہ, وہ تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا رہتا ہے, اپنی عنایتیں اور شفقتیں نازل فرماتا رہتا ہے, نہ صرف وہ خود بلکہ اس کے ملائکہ بھی. اب یہ دیکھیے وہی لفظ ہے جو حضور کے بارے میں آیا ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمتیں بھیجتے ہیں. لیکن یہ فرمایا جا رہا کہ ایک عام اہل ایمان کو بھی حصہ ملتا ہے اس میں سے, اللہ کی عنایتیں ہیں, اللہ کی رحمتیں ہیں. وہی لفظ استعمال ہو رہا ہے اہل ایمان کے لیے. ھو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور, وہ اپنی رحمتیں اور عنایتیں نازل فرماتا رہتا ہے, وہ بھی اور اس کے فرشتے بھی, آ کے نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف. وکان بالمؤمنین رحیما, اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے اہل ایمان کے حق میں وہ بہت رحیم ہے. تحیتہم یوم یلقونہم سلام, ان کی دعا جو ہے جس روز کہ وہ اللہ سے ملیں گے ہوگا سلام. وعد لہم اجرا کریما, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت باعزت اجر فراہم کیا ہوا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی, اب یہاں نوٹ کیجئے, اے نبی ہم نے بھیجا ہے آپ کو. یہ نبوت اور رسالت کا کے درمیان جو ربط تعلق ہے وہ بھی یہاں پر واضح ہو جائے گا. جیسے جس کسی شخص نے سی ایس پی کا امتحان پاس کر لیا, اب اسے اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے کسی جگہ پر, جاؤ وہاں پر ڈی سی لگو یا وہاں کوئی اور عہدہ جو ہے, ایک اپوائنٹمنٹ, ایک کاڈر. نبوت کاڈر ہے, اس کاڈر میں جو آ گئے ہیں اب ان کو جن کو اللہ ان سے چاہتا ہے اپوائنٹ کرتا ہے کسی خاص قوم کی طرف, کسی خاص علاقے کی طرف, تو اس اپوائنٹمنٹ کے بعد وہ اب رسول ہے. یا ایھا النبی, اے نبی, اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضور کی نبوت کا ظہور جو ہوا ہے وہ پہلی وحی سے, وہ سورہ علق کی پانچ آیتیں, اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم يعلم. اب ان پانچ آیتوں میں کہیں تبلیغ کا حکم نہیں ہے. یہاں سے نبوت کا تو آغاز ہو گیا, لیکن یہ کہ رسالت کا آغاز ہوا ہے جب آپ کو تبلیغ کا حکم آیا. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر, اب یہاں سے رسالت کا آغاز ہوا ہے. تو نبوت اور رسالت کے اس فرق کو ذہن میں رکھیں. یا ایھا النبی, اے نبی ہم نے بھیجا ہے آپ کو شاہد گواہ بنا کر. اب اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں, لتکون شہداء علی الناس ولیکن الرسول علیکم شہیدا, اور یہ یقول رسول شہید علیکم و تکون شہدا علی الناس، سورہ بقرہ میں آیت آئی اور سورہ حج میں آ چکی ہے. اور مبشر اور نذیر، بشارت دینے والے، خبردار کرنے والے، یہ تو بہت مرتبہ آ چکا ہے، جمع کے سیرے میں، واحد کے سیرے میں. داعی اللہ کی طرف بلانے والے اس کے حکم سے. یہ ایک داعی اور بھی ہوتا ہے جو اللہ کا کوئی بندہ ہے، کوئی صوفیہ میں سے ہے، کوئی اللہ کا نیک آدمی، وہ بھی لوگوں کو بلا رہا ہے اللہ کے راستے کی طرف. لیکن نبی رسول کا کام یہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس پر معمور ہے کہ وہ بلائے. اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے کہ ایک ہے کہ حجاب صحت کے اصولوں پر تمام شہریوں کا جو ہے اس پہ خیال رکھنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، گلیوں میں گندگی نہ ہو، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو، یہ تو گویا کہ اصول شہریت میں سے. ایک محکمہ ہے جو قائم کیا گیا اسی کام کے لیے، وہ تو معمول ہے، وہ تو تنہا اسی کے لیے تھے، لہٰذا وہ ہم وقت اسی کام کے اوپر لگے ہوئے ہیں. تو اسی طریقے سے دفاع وطن ہے، ویسے تو ہر شہری کا فرض ہے کہ اس کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھے، لیکن ایک فوج آپ کو تیار کی ہوئی ہے اسی کام کے لیے. تو رسول تو گویا کہ وہ پھر داعی اللہ باذن ہی، اللہ کے حکم سے معمول من اللہ ہو کر پھر وہ دعوت جو ہے دعوت دیتا ہے. وسراج منیرا، اور آپ کو بہت روشن چراغ بنا دیا، چراغ ہدایت. وبشر المؤمنین ان لهم من اللہ فضل کبیرا، اور اہل ایمان کو آپ بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے. ولا تطع الکافرین والمنافقین ودع اللہم، اور آپ ان کافروں اور منافقوں کی باتیں نہ مانیے، ان کی طرف دھیان بھی مت دیجیے. بدا عذاہم، اور وہ جو کچھ بھی اذیت آپ کو دینا چاہ رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں، کوف پہنچا رہے ہیں، دفع کیجیے ان کی ایزاؤں کو. وتوکل علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر توقع کیجیے. وکفا باللہ وکیلا، اللہ کافی ہے آپ کے لیے سہارا، اور آپ کی مدد کرنے کے لیے اللہ کافی ہے. یہ کچھ دیر بھی گاٹ سکیں گے، جو چاہے اسکینڈل اٹھا لیں، جو چاہے آپ کے خلاف سازشیں کر لیں، آپ کا بال بیکا نہیں کر سکیں گے. حکم یہاں پر طلاق کے ضمن میں بھی آ رہا ہے. پہلے آ چکا ہے کہ اگر نکاح ہو چکا ہے کسی سے اور کوئی مہر مقرر نہیں ہوا تھا، لیکن پھر بھی طلاق اگر دے دی ہے تو بہرحال اسے کچھ نہ کچھ مہر جو ہے وہ اس کو کچھ نہ کچھ دے دلا کے رسو کرنا چاہیے. اور اگر ملاقات سے قبل نکاح دی ہے، مہر طلاق دے دی ہے، مہر مقرر ہو چکا تھا، تو آدھا مہر دینا ہوگا. اب یہاں مسئلہ عزت کا. جب تم مومن خواتین سے نکاح کرو، ثم طلقتم ہن من قبل ان تمسوہن، پھر کوئی سبب ایسا ہو جائے کہ اس سے پہلے کہ تمہاری ان سے ملاقات ہو تم انہیں چھوو، انہیں تم طلاق دے دو، فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا، تو پھر تمہارا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ عورت جو ہے عدت کرے اور اس کو تم عدت پوری کرواؤ اسے. اس کی اس میں کہ تمہاری ملاقات ہی نہیں ہوئی، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے رحم میں کوئی بچہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی تقریر فرما دیا ہو. لہٰذا عدت اس لیے ہوتی ہے کہ یہ بات پوری طریقے سے واضح ہو جائے کہ اس معاملے میں سابق شوہر سے کسی کے اس کے بطن میں کوئی کسی کا حمل نہیں ہے. ربتے ہونا، تو انہیں اس دے دلا کر رخصت کرو. سر ہونا سراہن جمیلا، اور اپنے ہاں سے رخصت کرنا ہو تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ رخصت کرو. یا ایو نبی ان اللہ کا ازواج اللہ کی آتے تو حضور رہنا، اے نبی ہم نے آپ کے لیے لال ٹھہرایا ہے آپ کی ان تمام ازواج مطہرات کو جنہیں آپ نے باقاعدہ مہر دیا ہے. وما ملکت یمین، اسی طرح جو آپ کی مل کے یمین بانیاں ہیں لوڑیاں ہیں، مما افا اللہ علیہ کا، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فے کے طور پر دے دی ہوں. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یہ ماریہ قبطیہ جو آئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ بھی جو مقوقف تھا مصر کا، اس کا حکمران اس نے ہدیے کے طور پر بھیجی تھی. وہ بناط امن کا، وہ بناط اماتے کا، اسی طرح آپ کے لیے نکاح کرنا جائز ہے اپنی چچا کی بیٹیوں سے اور اپنی پھپھیوں کی بیٹیوں سے، وہ بناط خالوں کا اور اپنے ماموں کی بیٹیوں سے، وہ بناط خالات کا اپنی خالاؤں کی بیٹیوں سے، اللہ کی حاضر نماز جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے. وہ امرات المومنۃ، اسی طرح ایک مومن عورت، وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے کہ آپ اسے نکاح کریں. ان وحبت نفسہا للنبی ہے، اگر وہ ہبا کر دیتی ہے اپنا نفس نبی کو، یعنی وہ مہر بھی نہیں مانگتی، وہ کہتی کہ میں اپنے آپ کو ہبا کر رہی ہوں. ان اراد النبی اور یہ سنتہا، اگر نبی کا ارادہ ہو کہ وہ ان سے نکاح کرے. خالصۃ لک من دون المومنین، یہ جو ہے رعایت آپ کو دی گئی ہے تمام اہل ایمان سے علیحدہ رکھ کر، یعنی تمام اہل ایمان کے لیے زیادہ سے چار کی قید ہے، لیکن آپ کے لیے یہ سب جو آپ کے گھروں میں آباد ہیں یہ سب جائز ہے، ان میں سے کسی کو بھی آپ طلاق نہیں دیں گے، اور چار کی جو قید ہے وہ آپ پر نہیں ہے. قد علمنا ما فرضنا علیہم من الواجب، مجھے خوب معلوم ہے کہ ہم نے عام مسلمانوں پر کیا کیا چیزیں ان کی بیویوں کے ذمن میں فرض کی ہیں، لازم کی ہیں. کہ ایک وقت میں چار سے زیادہ کا نکاح نہیں ہو سکتا ہوں. وما ملک ایمان ہوں, اسی طریقے سے جو ان کی نومیاں بانیاں ہیں ان کے بارے میں بھی ہم نے کیا کیا قواعد و ضوابط کا انہیں پابند کیا ہے. یہ کہنا یہ پورا عالیہ کا حرج تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو. وقال اللہ غفور الرحیم, اللہ غفور الرحیم ہے. اصل میں حضور کا جو تعدد اس دماغ کا معاملہ, اس میں کئی مصلحتیں تھیں. ایک مسئلہ تو یہ بھی تھی, مسئلہ یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی جو مسئلہ سب سے بڑی یہ سامنے آتی ہے کہ ان کا وہ بیوہ ہو گئی ہے جبکہ ابھی جوان تھی, وہ 18 برس کی عمر تھی جبکہ بیوہ ہو گئی, لیکن انہیں پھر طویل وقت ملا ہے. وہ معلمہ امت بن گئی ہے خواتین کے لیے, تو وہی معلمہ ہے. جو بھی زن و شوہر کے تعلقات ہوتے ہیں اس میں خواتین آ کر مسئلہ پوچھتی تھی تو ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہیں بتاتی تھی. تو طویل امت اس لیے کہ امت کے لیے تعلیم کا کوئی اور نظام تو نہیں تھا. اسی طرح عرب کا جو معاشرہ تھا, قبائلی معاشرہ تھا, اس میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی بڑی شخصیت جو ہے اس کے ساتھ اس کے دوسرے جو قبائل ہیں ان کے سرداروں وغیرہ سے کوئی رشتہ داری اگر ہو جائے تو اس سے بھی ایک تقویت حاصل ہوتی تھی اس نظام کو. تو مختلف اسباب سے حضور کے لیے خاص طور پر یہ رعایت جو کی گئی ہے کہ جو عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. وقال اللہ غفور الرحیم, یقین اللہ غفور الرحیم ہے. ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیہ من تشاء. اور پھر یہ بھی کہ آپ کر سکتے ہیں کہ ان میں سے جس کو چاہیں ذرا اپنے سے دور کر دیں اور جس کو چاہیں اپنے قریب لے آئیں. یعنی وہ مساوات بھی حضور پر لازم نہیں تھی, اگرچہ حضور نے کی ہے لیکن وہ مساوات حضور پر لازم نہیں تھی. اس لیے کہ آپ کو یہ اجازت دی گئی تھی کہ اگر اپنی الماری مطہرات میں سے کسی کو ذرا فاصلے پر کر دیں, ذرا اس سے اپنا وقت وغیرہ دینا کم کریں, تو کوئی حرج نہیں تھا. آپ پر اس کی ملامت نہیں تھی اللہ کی طرف سے. کسی کو زیادہ آپ اپنے پاس رکھیں یا زیادہ اس کے پاس ٹھہریں تو اس میں بھی کوئی پابندی آپ پر نہیں تھی. خاص صاف اجازت دی گئی ہے ترجی من تشاء, جو دور ذرا کر دے اپنے سے جس کو چاہے, وتؤوی الیک من تشاء, اور جس کو چاہے اپنے پاس قریب کر لو. بنے کر رہے تو نمبر اگلتا ہو جسے آپ نے کہیں ذرا سا آپ نے اسے پرے کر دیا ہو, اگر انہیں دوبارہ قریب اپنے لانا چاہو فلا دلا ہے تو اس میں بھی آپ پر کوئی حرج نہیں ہے. ذالک اجنا ان تقر اعینہن, یہ زیادہ قریب تر ہے اس سے کہ ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی رہیں, ولا یحزننا, اور وہ رنجیدہ نہ ہو, یعنی ایسا نہ ہو کہ کسی اپنی زوجہ محترمہ سے آپ ذرا زیادہ دیر کے لیے جو ہے وہ دور رہیں, ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. ان کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک رہنی چاہیے. وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ, اور تاکہ وہ سب کے سب راضی رہیں ان چیزوں سے جو آپ انہیں دیتے ہیں. حضور کا معاملہ یہ تھا کہ آپ نے کامل مساوات برتی ہے, ناپ تول کے ساتھ, ناگ نپا سب کا برابر, وقت اپنا سب کے ساتھ برابر, باریاں مقرر ہیں اور باریوں کے لیے آپ سب سب باسی فرماتے تھے, آج ان کے پاس ہے, کل ان کے پاس ہے, پرسوں ان کے پاس ہے. ایک وقت آپ نے رکھا تھا جب مدینے میں آپ ہوتے تھے تو عصر اور مغرب کے درمیان چند منٹ کے لیے, پانچ پانچ سات سات منٹ کے لیے آپ سب کے ہاں ہوا تھے تاکہ سب سے اس روز کی ملاقات ہو جائے. باقی یہ ہے کہ شام کو سب باسی دائی باتیں رات کو کی ایک کے ہاں ہوتی تھی. اور ہر چیز کے اندر جو ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم پوری مساوات کی ہے, اور اس پر بھی آپ کہتے تھے اللہم ھذا قسمی فیما املک, اے اللہ جو چیزیں میرے اختیار میں ہیں ان میں جن میں ناپ تول ہو سکتا ہے اس میں تو میں نے برابر کی تقسیم کر دی ہے, فلا تمنی فیما تملک ولا املک, تو اللہ مجھے اس پر ملامت نہ ہو کہ جو میرے اختیار میں نہیں بلکہ تیرے اختیار میں. میرا دلی رجحان اگر ان میں سے کسی ایک طرف زیادہ ہے تو ظاہر بات ہے انسان کو اس کے اوپر اختیار نہیں ہے, اور یہ سورہ نساء میں آ بھی چکا ہے کہ یہ معاملہ تو تم چاہو بھی تو اس میں تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ اس قلبی رجحان کو بھی برابر تقسیم کر سکو, یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے. تو ظاہر بات ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات کچھ بھی نہیں ہے. واللہ یعلم ما فی قلوبکم, اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. وقال اللہ علیم الحکیم, اللہ علیم اور حکیم ہے. لا یحل لکم النساء من بعد, لیکن اب اس کے بعد جتنے بھی نکاح آپ کر چکے ہیں اب آپ کے لیے کوئی اور نکاح کرنا جائز نہیں ہے. یہ صورتحال بس اب فل سٹاپ لگ گیا ہے, اب نہ تو ان میں سے کسی کو آپ طلاق دیں گے اور نہ ہی مزید کوئی شادی کریں گے. بلا تبدل بهن من ازواج, اور نہ یہ کہ آپ ان میں سے کسی کی جگہ کسی اور کو لائیں گے. ولو اعجبک حسنهن, خواہ آپ کو بہت پسند بھی آئی ہو, اگر کسی خاتون کی طرف آپ کی رغبت ہو بھی گئی ہو بربنا طبع بشری, تو اب آپ کو مزید نکاح کی اجازت نہیں ہے. دیکھیے قرآن مجید صاف صاف بات کرتا ہے, خود حضور نے صاف بات کی ہے, مجھے تمہاری دنیا سے دو ہی چیزیں پسند ہیں یا شاید تین چیزیں پسند ہیں, ایک تو یہ کہ خوشبو پسند ہے, ایک عورتیں مجھے پسند ہیں. تو جو آپ نے اس میں ختم کوئی آپ نے جھجک نہیں رکھی, جو باتیں ہیں جو بھی فطرت ہے انسان کی ہے, جو بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کے مطابق, تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تو دلچسپی ہے, کوئی شک نہیں. بولا وہ آ جانا کا حسن ہوں گا, اگر تو کوئی آپ کو زیادہ ہی پسند آ جائے, لیکن یہ کہ اب آپ کو اجازت نہیں ہے نکاح کی الا ما ملکت یمینک, سوائے اس کے جو آپ کی بازی ہو کہ لوڈی ہو کسی جنگ میں اگر وہ معاملہ ہو جاتا ہے تو اس کا معاملہ علیحدہ ہے, یہ نکاح کا معاملہ ہے. حضور کی ہاں دو لونڈیاں ہیں, ماریا قبطیہ اور ایک حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما. وکان اللہ علیٰ کل شیء رقیبا, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے, ہر چیز کا پہرہ دے رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. اب دیکھیے جو ہم سورہ نور میں پڑھ آئے ہیں کہ مسلمانوں تم کسی گھر کے اندر داخل نہ ہو جب تک کہ تمہیں حتیٰ تستانسوا یؤذن لکم, اور اجازت پر تمہیں مل جائے اور تم ان سے جو ہے پہلے بات چیت کرو انہیں لے کر داخل ہو. یہ سورہ تقاف سورہ نور میں آیت نمبر 27 اور 28, حتیٰ تستانسوا, اور 28 میں آیا یؤذن لکم. لیکن یہ اس سے پہلے حکم آ رہا ہے, یہ حکم بھی سب سے پہلے نبی کے گھر کے بارے میں آیا. جیسا کہ میں بتا چکا ہوں یہ 5 کا نزول ہے, وہ 6 کا نزول ہے, پھر اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے تمام مسلمانوں پر. یا یہ نبی نام ایمان مت داخل ہو جایا کرو نبی کے گھروں میں, الا یؤذن لکم, الا یہ تو تمہیں اجازت دی جائے, الا طعام غیر ناظرین عینا, کھانے کے لیے اگر تمہیں بلایا جائے تو ایسا نہ ہو کہ پہلے ہی جا کے دھرنا مار کر بیٹھ جاؤ کہ کھانا تیار ہو رہا ہے جو بیٹھے ہوئے ہوں. ولیکن اذا دعیتم فادخلوا, جب تمہیں بلایا جائے تب داخل ہو, فاذا طعمتم فانتشروا, جب کھانا کھا لو پھر وہاں سے منتشر ہو جاؤ چلے جاؤ. ولا مستانسین لحدیث, اور وہاں بیٹھ نہ رہو, تو ڈیرا جما کر کے اب حضور کی باتیں سنیں گے, کچھ گفتگو ہوگی تو بیٹھے رہیں. ان ذالکم کان یؤذی النبی, یہ چیز نبی کے لیے ایذا کی باعث تھی, تکلیف پہنچا رہی تھی. وہی جو پرائیویسی ہے گھر کی, اب اس میں یہ ہے کہ کوئی آ گیا ہے اور دھرنا مار کے بیٹھا ہوا ہے, حضور کی مروت ہے, حضور شرافت کی وجہ سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے ہیں, اور ظاہر بات ہے کوئی ایک ایک کنال کے اور ایک ایکڑ کے گھر تو تھے نہیں, وہ چھوٹا سا کوئی ایک حجرا ہے. اب اسی میں بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ حضرت عائشہ کے حجرے میں کوئی شخص آ گیا ملنے کے لیے, اس نے اذن چاہا تو حضور نے بلا لیا, تو حضرت عائشہ میرا پیٹھ موڑ کر بیٹھ گئی, اپنی کمر ادھر کر دی, کوئی چادر اوپر لے لی, اور کہاں چلا تھی وہاں پر, وہیں پر آ کر وہ شخص آ کے اپنی بات کرتا تھا پھر چلا جاتا تھا. تو فرمایا کہ یہ چیزیں جو ہے یہ یقیناً تکلیف باعث بن رہی تھی. ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم, تو وہ تو تم سے حیا کرتے ہیں, کہہ نہیں سکتے کچھ. واللہ لا یستحیی من الحق, اللہ کو حق کے بیان کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ. اب یہ پہلی مرتبہ لفظ حجاب آیا ہے قرآن میں. جب تمہیں نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کی اوٹ سے مانگو. یہ گویا کہ اس پردے اور حجاب کے لیے پہلا حکم آیا ہے کہ دروازوں کے اوپر پردے ڈال دیے جائیں, اور یہ کہ پردے کے پیچھے سے روح در روح ہو کر نہیں, ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو کر نہیں, پردے کے پیچھے سے مانگو. یہاں سے حجاب کا سلسلہ اب شروع ہوا. ذالک اطہر لقلوبکم وقلوبہن, یہی زیادہ پاکیزہ طرز عمل ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی ان کے دلوں کے لیے بھی. ظاہر بات ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان جو بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کشش رکھی ہے, اب ان چیزوں میں بہتر یہی ہے کہ نگاہ ایک دوسرے پر نہ پڑے. وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ, اور تمہارے لیے یہ بالکل جائز نہیں ہے کہ تم رسول اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاؤ. اصل میں اس مسئلے میں ایک بات اور بھی سمجھ لیجیے, حضور کے ساتھ معاملہ خاص بھی تھا. ایک تو یہ کہ یہ تمام اصلاحات میں جو تمام مسلمان معاشرے کے لیے ہیں, لیکن یہ کہ اس کے لیے چیریٹی بٹوین دا ہوم پہلا کام بھی شروع کیا گیا وہ محمد رسول اللہ کے گھر سے. لیکن یہ دوسرا مسئلہ بھی ہے کہ جو منافق تھے اور ان میں سے جو شریر تھے وہ تاک میں رہتے تھے کہ کچھ سکینڈل اٹھائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بارے میں. ماں کالا لکم تو وہ رسول اللہ ہے, تمہیں یہ تمہاری گواہی ہے کہ اللہ کے رسول کو تم ایذا پہنچاؤ. ولا انتن کہو ازواجہ من بعدہ ابدا, یہاں وہ روک لگا دی, اور نہ یہ جائز ہے تمہارے لیے کہ تم اس کی بیویوں سے ان کے بعد نکاح کرو کبھی بھی. یہ بین, کیونکہ ویسے بھی وہ ازواجہ امہاتہم, اس کی جو بیویاں ہیں حضور کی وہ تو تمہاری اہل ایمان کی مائیں ہیں, وہ ایک درجہ وہ بھی آ گیا. اب خاص صلاح کے ساتھ بھی کہہ دیا ولا انتن کہو ازواجہ من بعدہ ابدا, حضور کی ازواج کے لیے چونکہ اس کا کوئی امکان نہیں تھا اسی لیے حضور کسی کو طلاق نہیں دے سکتے تھے. طلاق دیں تو ظاہر بات ہے وہ کسی اور سے نکاح کر نہیں سکتی. یہی وجہ ہے کہ تعدد و ازواج کا معاملہ حضور کے لیے زیادہ ایکسٹینڈ کر دیا گیا. ان میں ذالکم کان عند اللہ عظیما, اور یہ چیز اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے. تو اس سے یہ کہ اگر کسی کے لیے کسی کے دل میں کسی خبیث کے دل میں کوئی خیال ایسا آ بھی رہا ہو تو یہاں یہ کہ اس کی روک لگ گئی کہ یہ بات جو ہے یہ دروازہ یہ ہمیشہ کے لیے بند ہے. ان تم تم شعرے میں کفو ہو فیم اللہ تعالیٰ بالکل شعین حلیمہ, خاتم کسی چیز کو ظاہر کرو خاتم چھپاؤ, اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے. لا جناح علیکم علیہن فی آبائہن. اب یہ حکم آ رہا ہے جو تفصیل سے آیا ہے بڑی, وہ تو اب ہم پڑھ چکے سورہ نساء میں, وہ بعد میں آیا ہے. یہ ذرا مختصر آ رہا ہے کہ گھر میں داخلے ہیں جن کو روک دیا گیا ہے کہ وہ گھر سے باہر کھڑے ہو کر مانگ لیں گے, کچھ مانگنا ہے گھر میں داخلے نہیں ہو سکتے. اب اس میں استثناء کون کون ہے, کون گھر میں جا سکتا ہے, اندر جا سکتا ہے, زنانے میں کون جا سکتا ہے. لا جناح علیہن, کوئی حرج نہیں ہے نبی کی بیویوں پر, فی آبائہن, ان کے باپوں کے بارے میں. حضرت عمر آئے حضرت حفصہ کے گھر میں, کوئی رکاوٹ نہیں. حضرت ابو بکر آئے حضرت عائشہ کے گھر میں, کوئی رکاوٹ نہیں. ولا ابنائہن, نہ ان کے بیٹوں کے بارے میں. ولا اخوانہن, نہ ان کے بھائیوں کے بارے میں. ولا ابناء اخوانہن, نہ ان کے بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجوں کا. ولا ابناء اخواتہن, نہ ان کی بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجوں کا. ولا نسائہن, اور نہ ہی ان کی اپنی جان پہچان والی عورتوں کا. ولا ما ملکت ایمانکم, اور جو غلام یا لونیاں ہیں, رسول بیشتر اہل سنت کو نزدیک ہے لونیاں مراد لیں, ان کے بارے میں ٹھیک ہے وہ گھر میں داخل ہو. گویا کہ یہ جو تفصیلی آیت آئی ہے سورہ نساء میں, اس کا یہ نیوکلیس جو ہے جو شروع میں وہ یہ ہے جو سورہ احزاب کے اندر یہ مختصر ہے. مزید اس میں پوری فہرست کر کے اس کو مکمل کر دیا کہ یہ ہے محرم, اور جو محرم ہے وہ محرمات یا مدیہ ہیں, ان سے کبھی بھی کسی بھی حالت میں نکاح ہو نہیں سکتا اس عورت کا. باقی یہ ہے جتنے بھی مرد ہیں وہ نا محرم ہیں, وہ باہر رہیں گے, وہ چیز مانگنی ہے پردے کے اور سے مانگیں گے, یہ ان کا معاملہ رہے گا. اور گھر میں داخل ہوں گے اگر تو گھر عورت پردہ کرے گی, کہ جیسے حضرت عائشہ کا بجا کے طریقہ بتایا, یا اگر کہ دو کمرے ہیں تو عورت کسی اور کمرے میں جائے گی اور وہ جو ہے وہ کسی اور کمرے میں آئیں گے. یہ طریقہ ہے اسلامی معاشرت کا, مسلمانوں کی طرز رہائش کا. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اے نبی کی بیویوں ڈرتی رہو اللہ سے. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا, یقینا اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اب یہ خاص طور پر لفظ وہی ہے, یصلی علیکم و ملائکتہ, یہ حضرت ترتیب بدل گئی ہے. یقینا اللہ اور اس کے فرشتے رحمت اور شفقت اور عنایت نازل کرتے رہتے ہیں نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اے ایمان کے دعوے دارو, اے ایمان لانے والو, تم بھی ان پر رحمت بھیجتے رہا کرو, اور تم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کرو کہ اللہ ان کے اوپر اور ضرور بھیجے اور رحمت بھیجے. وسلموا تسلیما, ان کو سلام کیا کرو, ان کو سلام بھیجا کرو. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ, یقینا وہ لوگ جو ایذا پہنچاتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو, لعنہم اللہ فی الدنیا, اب یہ منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے سورہ مبارکہ میں, جیسا کہ مدنی سورتوں میں اکثر و بیشتر ہے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ, بے شک وہ لوگ جو ایذا پہنچاتے ہیں اللہ اس کے رسول کو, لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, تو لعنت اللہ نے ان کو لعنت کر دی دنیا اور آخرت دونوں میں. وعد لہم عذاب مہینہ, ان کے لیے ایک بڑا احانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا, اور وہ لوگ کہ جو ایذا پہنچاتے ہیں مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی گناہ کا ارتکاب کیا ہو, یعنی الزام لگاتے ہیں, اسکینڈلز ہیں, خامخواہ کی تہمتیں ہیں اور قذف ہو رہا ہے. فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا, تو انہوں نے تو اپنے اوپر جھوٹ کا اور بہت بڑے گناہ کا بوجھ لے لیا ہے. ابھی یہاں پر قذف کی سزا نہیں آئی, قذف کا حکم جو ہے اس کی حد وہ پھر سورہ نور میں آ چکی ہے, وہ ہم پڑھ چکے ہیں. 80 درے لگائے جائیں, 80 کوڑے, اگر کوئی شخص کسی مسلمان خاتون کے اوپر زنا کا الزام لگائے اور پھر چار گواہ پیش نہ کر سکے, 80 کوڑے لیں گے. یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نسائک, اب یہ پردے کا اگلا حکم آ رہا ہے. ایک یہ کہ گھر میں رہو, گھر پہ پردہ ہونا چاہیے, نامحرم پردے کی اوٹ سے بات کرے, جو بھی ضروری بات ہے وہ پردے کی اوٹ سے کرے, وہ ضروری ہو کر نہ کرے. لیکن اب مسئلہ آ رہا ہے کہ عورت گھر سے باہر نکلے تو کیا ہو. آخر ظاہر بات ہے اگرچہ اصولی اعتبار سے عورت کا مقام کا گھر ہے, لیکن پھر بھی ضرورت ہو سکتی ہے وہ باہر جائے ضرورت کے تحت, تو اس میں کیا حکم ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین, اب یہاں پر دیکھیے ایکسٹینڈ کر رہے ہیں ترتیب. اے نبی کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی خواتین سے. یہ گویا کہ اصلاح کا دائرہ جو ہے نبی کے گھر سے نکل کر اب باہر آ رہا ہے تمام اہل ایمان کے لیے. کیا کہہ دیجیے, یدنین علیہن من جلابیبہن, وہ اپنے اوپر لٹکا لیا کرے اپنی بڑی چادروں کا ایک حصہ. دیکھیے جیسا کہ میں نے اس وقت عرض کیا تھا سورہ جب ہم نور پڑھ رہے تھے کہ عرب میں لباس کا یہ اور خواتین کے لباس کا یہ دو جز تھے, ایک اوڑھی ہوتی تھی جو گھر میں اوڑھتی تھی, جیسے اب بھی ہمارے اوڑھنے کا تصور ہے, اس کو کہتے ہیں خمار, اور خمر ہننا لفظ آیا, ان کی جمع جو ہے خمر ہننا, ولیضرب بخمر ہننا علی جیوب ہننا, وہ اپنی اوڑھنیوں کا بکل مار دیا کریں اپنے سینوں پر. یہ گھر کے اندر ہوگا. باہر جب نکلتی تھی تو بڑی چادر لے لیتی تھی, اور جو جتنی شریف گھرانے کی ہوتی تھی اتنی ہی وہ اپنے آپ کو اس میں لپیٹ لیتی تھی, لیکن چہرے کے اوپر نہیں ڈالتی تھی. یہاں اس میں صرف یہ اضافہ کیا گیا ہے کہ اس کا ایک حصہ اپنے چہروں پر بٹھا لیا کریں. یہاں سے نقاب کا تصور پیدا ہوا ہے, جو ہمارے ہاں بعض جگہ پر جو ہے خاص طور پہ فرنٹیئر کے علاقے میں اب بھی ہے, وہ چادر لیتی ہیں خواتین, لیکن چادر کا جو حصہ ہے وہ ان کے چہرے کے آگے آیا ہوا ہوتا ہے. یا یہ کہ کسی طریقے سے صرف ایک آنکھ کھول کر, خاص طور پر ایران کے اندر اس کا بڑا رواج ہے, ان کو میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو ہے اس قمیص اس ایک چادر میں بڑی چادر میں لپٹی ہوئی ہوتی ہے دیہاتی خواتین. شہروں کے اندر ٹرین افسر کچھ مختلف ہے اب وہاں پہ, کیونکہ یہ بات تقریباً انہوں نے طے کر دی ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے. حالانکہ یہ غلط ہے, قرآن میں چہرے کا پردہ ہے. اس حوالے سے وہ جو کہا گیا کہ پردے کی اوپ سے ان سے بات کی جائے یا مانگا جائے, تو آخر اس کا مطلب یہ کہ چہرہ ہی تو ہے جس کو روکا جا رہا ہے, باقی گھر میں جو ازواج متحرات بغیر لباس کے تو نہیں تھی معاذ اللہ, لیکن یہ کہ چہرے ہی کے پردے کے لیے کہا ہے کہ فصل ارنا بھی مرائے حجاب, اور حجاب طرف چل رہا ہے اسی کے لیے. لیکن یہ کہ اب یہ حکم دیا گیا کہ آپ ایک چادر کو, جو چادر لے کے آپ نکلتی ہی ہیں باہر جو بھی شریف خواتین ہیں, وہ چادر کو ذرا اپنے چہروں کے اوپر لٹکا لیا کریں. یہ جلباب کہلاتا تھا بڑی چادر جو لے کر نکلتے تھے. تو ایک ہے خمار اوڑھنی جس کی جمع ہے خمر ہننا خمر, ایک ہے جلباب بڑی چادر جس کی جمع ہے جلابیب جلابیب ہننا, وہ اپنی بڑی چادروں کا ایک حصہ اپنے سامنے لٹکا دیا کرے چہرے کے. زالے کا اجنا ان رفنا, یہ بہتر ہے اور نزدیک ہے اس سے کہ ان کو پہچان لیا جائے کہ شریف گھرانے کی خواتین ہیں. تو وہاں لونیاں باندیاں جو ہوتی تھیں ان کے ہاں وہ رواج نہیں تھا, ابھی یہ جو گھر کی خاندانی خواتین ہیں ان کے ساتھ یہ بات شروع کی جا رہی ہے. فلا یہ زین تو انہیں کوئی اجازت پہنچائی جائے. وکان اللہ غفور الرحیم, اور یقین اللہ غفور الرحیم ہے. لئن لم ينتهي المنافقون, اگر یہ منافق باز نہ آئے, والذین فی قلوبهم مرض, والذین کے دلوں میں روگ ہے, والمرجفون فی المدینہ, اور وہ لوگ کے جو سنسنی پیدا کرتے ہیں مدینہ کے اندر, ایسی خبریں اسکینڈلائز کر کے اور سنسنی پیدا کرتے ہیں کہ یہ بات ہو گئی, فلاں نے یہ کہہ دیا, فلاں نے یہ توبت لگا دی, لنبلینک, اگر یہ باز نہ آئے تو اے نبی پھر ہم آپ کو اکسا دیں گے, آپ کو اجازت دے دیں گے کہ آپ ان کے خلاف اقدام کریں. نہیں, ہم ان کے اوپر حملہ کرنے کی اور ان کو سزا دینے کے لیے آپ کو کھلی چھوٹ دے دیں گے. ثم لا یجادلونک فیہا الا قلیلا, پھر یہ شہر مدینہ کے اندر آپ کے پڑوسی بن کر نہیں رہ سکیں گے مگر یہ تھوڑا سا وقت گزار رہے ہیں. ملعونین, ان پر پھٹکار ہے. اے نماز اخرو و تقتیلا, جہاں بھی یہ پائے جائیں, پکڑے جائیں اور قتل کیے جائیں, ٹکڑے کر دیے جائیں. لیکن یہ وہ حکم جو ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ کی بیزاری اور شدت ناراضگی کا مظہر ہے, لیکن منافقین کے اعتبار سے کبھی اس طرح کا کوئی اقدام حضور کے سلسلے میں ثابت نہیں ہے. سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل, یہ اللہ کی سنت ہے, اللہ کا طریقہ ہے, اللہ کا قانون ہے. یہ ان قوموں کے بارے میں, امتوں کے بارے میں بھی جو پہلے گزر چکی ہیں. ولم تجد سنت اللہ تبدیلا, تم نہیں پاؤ گے اللہ کی سنت کی کوئی تبدیلی. یسألک الناس عن الساعة, نبی لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل انما علمها عند اللہ, کہہ دیجیے اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے. وما یدریک الا الساعة تکون قریبا, اور تمہیں کیا معلوم ہو سکتا ہے کہ قیامت قریب آ چکی ہو. ان اللہ لعن الکافرین وعد لهم سعیرا, اللہ نے کافروں پر لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. خالدین فیہا ابدا, اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. لا یجدون ولی ولا نصیرا, نہیں پائیں گے کوئی حمایتی اور نہ مددگار. یوم تقلب وجوہہم فی النار, جس دن کے وہ اونچے کر دیے جائیں گے آگ میں. یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا رسولا, اس وقت کہیں گے کہ ہائے کاش کہ ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی اور اطاعت کی ہوتی اس کے رسول کی. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا, وہ کہیں گے اللہ ہم نے تو اپنے سرداروں اور اپنے جو بڑے چوری تھے ان کی اطاعت ہم نے کی, ان کا کہنا مانا, ان کے کہے پر چلے, پس انہوں نے ہمیں صحیح راستے سے بھٹکا دیا. ربنا آتهم ضعفین من العذاب, اللہ ان کو دگنا عذاب دے. ولعنهم لعنا کبیرا, اور ان پر لعنت فرما بہت ہی بڑی لعنت. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ وبرأہ اللہ مما قالوا, اہل ایمان لوگوں کے معلوم نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی تھی. دیکھیے موسیٰ کو ایک اذیت تو وہ تھی جو ہم سورہ مائدہ میں پڑھائے ہیں, جب موسیٰ نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اب اللہ کی راہ میں جنگ کرو, اور اپنی قوم نے انکار کر دیا. ظاہر بات ہے جو آپ پر بیزاری طاری ہوئی جس پر آپ نے کہا کہ رب انی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین, تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کس قدر آپ کو تکلیف پہنچی ہے. ایک بار روایات میں آتا ہے کہ آپ کو جسمانی عیب بھی لگایا گیا تھا, وہ اپنی حیا اور شرم کی وجہ سے, وہ اپنا لباس جو ہے وہ خاص طور پر اکثر و بیشتر کبھی بھی آپ اڑیاں نہیں ہوتے تھے, جو ان کے ہاں جو رواج تھا ان میں یہ ہے کہ اتنا لحاظ نہیں رکھتے تھے, لیکن یہ کہ ابو نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کوئی عیب ہے ان کے اندر جسمانی طور پر جس کی وجہ سے اتنے شرم اور حیا کا مظاہرہ کرتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سبیل پیدا کی, ایک لمبا قصہ ہے کہ جو احادیث میں موجود ہے. تو فرمایا تو اب یہ ہے ذاتی قسم کی ایذا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حدیث کے اندر جو واقعہ وہ صحیح ہے, اس لیے کہ یہاں بھی ذاتی قسم کی ایذا ہے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ حضور کو حضور کے ازواج مطہرات کے حوالے سے کوئی اس طرح کا سکینڈل اٹھا کر دیا تو تکلیف, جیسے کہ سورہ نور میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ کس قدر دن آپس سب گزرے ہیں وہ, جبکہ حضور حضرت عائشہ پر جو ہے وہ تہمت لگائی گئی تھی. تو یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسى, ان لوگوں کے معنی ندب جاؤ کہ جنہوں نے موسا کو اذیت دی تھی, فبرأہ اللہ مما قالوا, تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بری ثابت کیا, ان کی ثابت کر دیا کہ انہیں وہ عیب نہیں ہے جو انہوں نے ان پر لگایا تھا. وکانا عند اللہ وجیہا, اور وہ تو اللہ کے نزدیک بہت وجیہ انسان تھے, صاحب حیثیت صاحب وجاہت. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور بات کرو سیدھی, خاص طور پر یہ گھریلو زندگی کے اندر, کیونکہ یہ معاملات ہو رہے ہیں تو یہ کہ گھریلو زندگی میں خاص طور پر انسان جو ہے زبان کا استعمال جو اس میں محتاط رہے. جس نے لکم اعمال رکم, اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال درست کر دے گا, وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اور اگر کبھی کسی نسیان یا کسی اور کسی جذبات کے رو میں کوئی غلطی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ تمہاری خطائیں بخش بھی دے گا. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کارمند ہو گیا اس نے تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی. یہ دو آیتیں جو ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم, ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما, یہ بھی حضور نے خطبہ نکاح میں شامل کی تھی. جیسے سورہ نساء کی پہلی آیت, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء, واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا, ایک وہ آیت دو یہ, اور ایک آیت سورہ آل عمران کی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال, ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر, فابین یحملنها, تو ان سب نے انکار کر دیا اس کو اٹھانے سے, واشفقنا منها, اور اسے ڈر گئے, وحملها الانسان, انسان نے اسے اٹھا لیا, انہ کان ظلوما جہولا, یقیناً وہ نادان بھی تھا اور ظالم بھی تھا, یعنی اپنے آپ پر ظلم کیا اتنی بڑی امانت سنبھال کر. اب یہ امانت کون سی ہے, اس پر بہت سے اقوال ہیں تفصیلی. اب ظاہر بات ہے یہاں ان میں سے کون سا کیا دلیل ہے, کسی کے حق میں کیا دلیل ہے, میں جس کو رد کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں کا موقع نہیں ہے, لیکن میرے نزدیک اور مجھے اس پر جزم ہے, پوری طریقے سے وسوخ ہے, اس امانت سے مراد ہے روح. یہ عالم امر کی شے ہے اور لا کر عالم خلق, یہ ہمارا وجود حیوانی جو ہے یہ عالم خلق کی شے ہے, عالم امر کی شے کو بطور امانت عالم خلق کے اس وجود کے اندر امانت کے طور پر رکھا گیا ہے. یہ اللہ کی امانت ہے, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي, اپنی روح میں سے پھول دو تمہارے اندر, یہ ہے امانت, بہت عظیم امانت ہے. عالم امر میں آپ کو بتا چکا ہوں صرف فرشتے اور ارواح انسانیہ, یہ عالم امر کی چیز ہے, انہی کی جو کمیونیکیشن ہے وہی اس کو بھی امر کہا گیا ہے, عالم امر کی شے ہے. باقی جتنے بھی ہیں جنات ہو یا جو بھی حیوانات ہیں, ہمارا بھی جو جسد حیوانی ہے وہ جو ہے عالم خلق کی شے ہے, اور یہی شے ہے اصل میں وہی جس کے بنا پر کہ انسان مسجود ملائک بنا ہے, جو روح ہے اسی کے بنا پر مسجود ملائک ہے, اسی کے بنا پر خلافت ملی ہے, اسی کے بنا پر وحی کا یہ محبت بنا ہے کہ وحی اس کو آ سکتی ہے. جنات کے ہاں وحی نہیں ہے, ان میں روح نہیں ہے, وحی نہیں ہے, کوئی نبی جنات میں نہیں بھیجا گیا, بلکہ انسانوں ہی میں جو نبی آئے انہی کی پیروی جو ہے وہ جنات بھی کرتے رہے. اور یہ جو روح کے بھوکے جانے سے پہلے یہ کیفیت تھی, وہ تھا جنوب اور ظہور. یہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کا جو حیوانی وجود ہے جو میں نے کئی مرتبہ اس سے پہلے بیان کیا, اس میں تو کمزوری ہے. خلق الانسان من عجل, خلق الانسان ضعیفا, انسان جو ہے وہ تو اس کی فطرت اس کی خلقت کے اندر جلدی غلت پسندی بھی ہے, انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے, یہاں ضرور ضرور کہا جا رہا ہے. اگر تو صرف حیوان انسان ہوتا اور اس میں روح خدا بندی نہ پھونکی گئی ہوتی تو ضرور اور ضرور تھا, لیکن روح خدا بندی پھونکے جانے کے بعد اب صورت وہ نہیں ہے. اسی لیے فرمایا گیا بتین و زیتون و تور سینین وحاد البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. ہم نے پیدا کیا انسان کو تو سب سے پہلے پیدا کیا تھا ارواح کی شکل میں, وہ احسن تقویم بلند ترین رتبے کی شے, لیکن پھر اسے لوٹا دیا ہے نچلوں میں سب سے نیچے, یعنی جنات سے بھی نیچے چلا گیا انسان. کیوں چلا گیا؟ کہ اس کا یہ جسد حیوانی جو ہے ان سے کم تر ہے, اس میں یہ ڈال دی گئی روح. یہ ہے وہ امانت میرے نزدیک. واللہ اعلم. لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات, اس امانت ہی کا جو ظہور ہوگا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو اس امانت کا حق ادا کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے روح و ریحان و جنت نعیم. جو اس امانت میں خیانت کرے گا اس کا حق ادا نہیں کرے گا, وہ حیوانی بن کر رہ جائے گا, حیوانی خواہشات اور حیوانی ہی دائیات کا تابع فرمان بن کر رہ جائے گا. اس نے گویا کہ خیانت کی اس امانت میں, اس کے لیے لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات, تاکہ نتیجہ یہ نکلے کہ اللہ عذاب منافق مردوں کو, منافق عورتوں کو, اور مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو. ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات, اور اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے اور معاف کرے اور توبہ قبول کرے اور توبہ کی توفیق دے اہل ایمان مردوں کو بھی, اہل ایمان عورتوں کو بھی. وکان اللہ غفور الرحیم, یقیناً اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. یہ جو چوتھا گروپ تھا مکی اور مدنی صورتوں کا وہ یہاں ختم ہوا, آٹھ مکیات اور ایک مدنی صورت. اب پانچواں گروپ شروع ہو رہا ہے, اس میں تیرہ ہیں مکی صورتیں اور پھر تین آئیں گی مدنی صورتیں. لیکن یہ جان لیجئے کہ اب جو مدنی صورتیں آئیں گی وہ چھوٹی چھوٹی ہیں, زیادہ زیادہ چار رکوع, اکثر و بیشتر دو رکوع. یہ جو بڑی مکیات تھی وہ تقریباً مدنی آگ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے, سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, سورہ انفال. ترتیب کیا ہے؟ پہلے سورہ بقرہ ہے, پھر سورہ انفال ہے, پھر سورہ آل عمران ہے, پھر سورہ نساء ہے, پھر سورہ نور, پھر سورہ احزاب ہے, پھر سورہ نور ہے, پھر سورہ مائدہ ہے. یہ ہے طویل, جو سائزیبل اور طویل مدنیات ہے. باقی چھوٹی جو ہے وہ ان کے بین بین ان کے درمیان آتی رہی ہے. سورہ صف جو ہے وہ بھی سورہ احزاب کے ساتھ ہی متصلم نازل ہوئی ہے. سورہ محمد ہے وہ بھی سورہ بقرہ کے ساتھ متصلم نازل ہوئی ہے, وہ بھی غزوہ بدر سے پہلے پہلے نازل ہوئی ہے. تو چھوٹے صورتوں کا معاملہ جو ہے وہ علیحدہ ہو جائے گا, لیکن یہ کہ عام بڑی صورتوں کی ترتیب یہ ہے, البقرہ اور پھر انفال, پھر آل عمران, پھر نساء, پھر یہ جو ہم نے ابھی ختم کی احزاب, اور پھر نور, اور پھر مائدہ. سورۃ سبا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب نوٹ کر لیجیے, یہ آخری مرتبہ دو صورتیں قرآن میں آ رہی ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہیں, تقریباً سات سات آٹھ آٹھ پاروں کے فصل سے. سورہ فاتحہ الحمد سے شروع ہوئی, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. پھر سورہ انعام آئی تھی, وہ بھی الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. اس کے بعد پھر پندرہویں پارے میں آئی سورہ کہف, الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا. اور اب پھر یہ سات پاروں کے بعد بائیسویں پارے میں سورہ سبا بھی ہے, اس سے آگے سورہ فاطر بھی ہے, یہ جوڑے کی شکل میں ہے, اور یہ دونوں الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے. الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض. کل تعریف, کل حمد, کل شکر اللہ کے لیے ہے جس کی ملکیت ہے ہر وہ شے, وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور وہ سب کچھ جو زمین میں ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ, اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہوگی. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ, اور یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا ہے, باخبر ہے اور کمال حکمت والا. اور آخرت میں جو میدان حشر میں حضور نے فرمایا, رِوَاءُ الْحَمْدُ بِيَدِي, میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا. حضور کھڑے ہوں گے میدان حشر میں رِوَاءُ الْحَمْدُ, اب حمد کا جھنڈا لے کر. اور اس حمد کا خاص تعلق ہے اس آخری امت کے ساتھ. حضور کا نام بھی اسی سے, محمد, احمد, حامد, یہ نام ہے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم. اور حمد جو ہے حمادون, یہ امت جو ہے حمادون ہے, یہ بہت حمد کرنے والے ہیں. اور قیامت کے دن میدان حشر کے اندر حمد کا جھنڈا حضور کے ہاتھ میں ہوگا, دست مبارک میں. اور حضور فرماتے ہیں, اس روز جو میں اللہ کی حمد کروں گا وہ آج نہیں کر سکتا. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها, وہ جانتا ہے جو زمین میں گھستا ہے, داخل ہوتا ہے, جو کچھ اس سے نکلتا ہے. وما یدر من السماء وما یعرج فیها, جو کچھ کے اترتا ہے آسمان سے نازل ہوتا ہے, جو کچھ کے چڑھتا ہے اس میں. وہ رحیم الغفور, اور وہ غفور ہے اور رحیم ہے. وقال الذین کفروا لا تأتین الساعة, اور یہ کہتے ہیں کافر کہ کبھی یہ قیامت نہیں آئے گی, یا ساع یہ کبھی نہیں آئے گی. ساع اور قیامہ کا فرق میں بیان کر چکا ہوں, اور اس میں گویا کہ ابھی تک جو قریب ماضی قریب تک جو خیال رہا ہے سائنسدانوں کا کہ کائنات ابدی ہے, ہمیشہ رہے گی, اس کے ختم ہونے کا سوال ہی نہیں. اب یہ ہے کہ سائنس جو ہے فزکس کے میدان میں یہ بات مسلم ہو چکی ہے کہ یہ ابدی نہیں ہے, بلکہ اسے ختم ہونا, کتنا اچھا بھی ختم ہونا یہ ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ کہ مختلف اعتبارات سے یہ طے ہو چکا ہے کہ یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے, اس کو ایک دن ختم ہونا ہے. اور جس طرح کی یہ پھیلی ہے, جس طرح کی پھل جھڑی ہوتی ہے ایک, اسی طریقے سے یہ پھیلی ہے اور اسی طریقے سے یہ واپس لوٹ جائے گی. بکل بلا مربی, کہہ دیجیے کیوں نہیں, یقیناً مجھے میرے رب کی قسم ہے, لطافی انکو تم پر آ کرے گی, دھمک کرے گی, آ دھمکے گی تم پر. عالم الغیب, مجھے اپنے اس رب کی قسم ہے کہ جو تمام چھپی ہوئی چیزوں کا جاننے والا ہے. لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض, اس سے غائب نہیں ہو سکتا کوئی ذرہ بھی, نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں. ولا اصغر من ذلك ولا اکبر, اور نہ کوئی شے جو اس سے چھوٹی ہو اور نہ وہ کوئی اس سے بڑی ہو. الا فی کتاب مبین, مگر یہ کہ وہ کتاب مبین میں, روشن کتاب میں موجود ہے. یہ یزلی الذین آمنوا, یہ قیامت جو آئے گی کیوں آئے گی, یہ یزلی الذین آمنوا وعملوا الصالحات, تاکہ بدلہ دے, جلا دے اللہ تعالیٰ اپنے اہل ایمان بندوں کو جنہوں نے کام کیے. اگر نہیں آتی قیامت تو بڑی بے انصافی ہو جائے گی. جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی لذات کو چھوڑا, دنیاوی لڑائی کو چھوڑا, اپنے عیش کو چھوڑا, انہوں نے جان جوکھوں میں ڈالی, انہوں نے جہاد کیا, انہوں نے قتال کیا, انہوں نے اپنے کیریئر برباد کیے, اپنے مستقبل خراب کر لیے دنیاوی اعتبار سے, ہم ان کو کوئی بدلہ نہ ملے, کہیں ان کا احزاز و اکرام نہ ہو, کہیں ان کو جو ہے خلط نہ ملے, تو یہ تو بڑا ظلم ہو جائے گا. یہ یجزین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ ورزق کریم, یقیناً ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت ہی باعزت روزی بھی ہے. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین, وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلانے میں جو ہے کوشاں ہیں, ہرانے میں, شکست دینے کے اندر, اولئک لهم عذاب مزید علیم, ان کے لیے تو عذاب ہوگا بہت دردناک. تاکہ دیکھ لے وہ لوگ کہ جن کو علم دیا گیا ہے کہ یہ جو چیز نازل کی گئی ہے محمد آپ کی طرف, یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ, اور تاکہ اور یہ ہدایت دیتی ہے عزیز اور حمید ہستی یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور جو کافر کہتے ہیں, هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ, کہ اگر ہم بتائیں آپ کو ایک شخص ایسا بھی ہمارے یہاں پیدا ہو گیا ہے, یہ اس طریقے سے استحضائی انداز میں کہتے تھے کہ حل ندلکم علی رجل, ایک ایسے شخص کی طرف رہنمائی کرے تمہاری, ینبئکم, جو تمہیں یہ خبر دے رہا ہے, اذا بزدتم کل ممزق, جبکہ تم بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے مرنے کے بعد, مٹی ہو کر مٹی مل جاؤ گے, انکم لفی خلق جدید, پھر تمہیں ایک مرتبہ اور بنا دیا جائے گا, پیدا کر دیا جائے گا. افطرا اللہ کا ساتھ نوٹ کر لیجیے, اس لیے سورت کے آخر پھر اس کا حوالہ آئے گا کہ وہ شبہ پن میں تھے. معاملہ کیا ہے, کیا یہ محمد نے جھوٹ گھڑ لیا ہے؟ اب اس کے بھی شواہد نہیں ملتے تھے ان کے سامنے کہ ان کی سیرت و کردار, آخر 40 برس جو ہمارے مابین گزارے ہیں, الصادق الامین, ہم نے خطاب دیا ان کو, تو افطرا اللہ کا کیا انہوں نے اب اتنی بڑی جسارت کی ہے کہ کوئی چیز گھڑ کر لوٹ لوٹ اللہ کی طرف جو ہے وہ منسوخ کر دی ہے. ام بھی جننا, یا یہ کہ ان پر کوئی جنون ہو گیا ہے, وہ دماغی توانک ہو بیٹھے ہیں, یا کوئی آشرم کا سایہ آ گیا, یعنی ظاہر بات ہے کہ آشرم کا سایہ ہو گیا ہے اور کوئی اگر ان کو جنون کا عرضہ ہو گیا تو پھر تو یہ پھر ملامت نہیں ہے, پھر تو آدمی کہہ دیتا ہے جو بھی چاہے کہ اسے جان بوجھ کر تو جھوٹ نہیں بول رہا, دیوانہ آدمی جو ہے وہ جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا, جو بھی میں آیا کہہ رہا ہے, تو ہو سکتا ہے. تو یہ ان کے درمیان گویا کہ ایک انہیں اس میں ابھی شش و پنج ہے. یہ جیسا کہ میں نے آپ چرچ کیا, یہ صورتیں وہ ہیں کہ جو درمیانی 4 سالوں کی ہے, آخر میں آ کر جو بھی وہ پوری پولرائزیشن ہو گئی تھی وہ تو ہم پڑھ چکے ہیں, 14 جمع 2 16 صورتیں تقریباً, ان میں سے ایک نکال دیے سورہ ہجر, تو 15 صورتیں وہ ہیں کہ جو آخری 4 سال جو ہیں جو آپ کے قیام مکہ کے اس دور کے ہیں, اور یہ بھی 2 گروپ ہیں درمیانی مکی صورتوں کے, یہ ہے درمیانی 4 سال, ان میں سے بھی سورہ شعراء کو نکال دیجیے کہ وہ ابتدائی دور کی صورت ہے. باقی یہ تقریباً سب قسم وہ سوچتے ہیں. تو ابھی اب ان کے اندر بھی خود بھی ایسے لوگ تھے کہ شجو پڑے میں تھے کہ ہوا کیا, ماجرا کیا ہے, کیا واقعی محمد نے اتنے سچے اور صادق اور عظیم انسان نے جھوٹ بول لیا, یہ بات بھی کوئی سمجھ میں نہیں آتی, اور کیا ان کے اوپر کوئی دیوانہ پنٹاری ہو گیا, کوئی جنون کا عرصہ ہو گیا, یہ اس کے بھی شواہد نظر نہیں آ رہے. بل نظیر اللہ بلاخر تو پھر عذاب, بلکہ یہ لوگ جو آخروں پر یقین نہیں رکھتے وہ عذاب میں آئے ہوئے ہیں, ان کی جان اس زیخ میں پھنس گئی ہے, وہ دلال ہے, اور وہ اس میں یعنی گمراہی کے اندر پڑ گئے ہیں بڑی دور کی, اور ان کی سمجھ میں جو بات آ نہیں رہی ہے, اگر آخرت کا انہیں یقین ہوتا تو یہ بات ان کو سمجھ میں آ جاتی. افلم جراؤ الا ما بین ایدیہم وما خلفہم, تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے, من السماء والارض, آسمان اور زمین میں سے. سامنے کیا ہے, آپ کائنات کو دیکھتے ہیں, یہ سب آپ کے سامنے ہے. پیچھے کیا ہے, تاریخی شواہد جو ہے وہ آپ کے پیچھے ہیں. تو یہ جو ایام اللہ کے ذریعے سے تذکیر ہوتی ہے یہ ہے پیچھے, اور جو اعلی اللہ سے جو تذکیر ہوتی ہے یہ سامنے کی ہے. تو انہوں نے کیا دیکھا نہیں, ان نشا نقصد بہم الارض, اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں, اور نسخت علیہ ان کی سبب من السماء, اور اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیں. ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب, یقیناً اس میں نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے, ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا, اور ہم نے داود کو, حضرت داود حضرت سلیمان دونوں کا ذکر آیا تھا اس سے پہلے سورہ نمل میں, لیکن وہاں حضرت داود کا ذکر بہت ہی مختصر پہلی آیت میں تھا, باقی سارا معاملہ تو حضرت سلیمان کا تھا, لیکن یہاں اب حضرت داود علیہ السلام کی شخصیت کو زیادہ اور ان کا ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا, اور ہم نے داود کو اپنی طرف سے اپنے خاص خزانے فضل سے بڑا فضل عطا کیا تھا. یا جبال والجبی ماہو الطیر, ہم نے حکم دے دیا تھا پہاڑوں کو بھی اور پرندوں کو بھی کہ ان کے ساتھ آواز میں آواز ملا کر حمد کے ترانے میں ان کے ساتھ شامل ہو جائیں. یہ تعویم کہتے ہیں ترجیح لوٹانا, جیسے کہ کسی وقت کوئی گانا ہو رہا ہے تو گانے میں کوئی ایک بول ہوتا ہے جو بار بار آتا ہے, اور یہ کہ اس کو پھر بہت سے لوگ مل کر گاتے ہیں, کوئی ایک گانے والا ہے یا گانے والی ہے, عام گانا مین تو اس کا ہے, لیکن کوئی درمیان میں ایسی چیز آتی ہے کہ جس کو وہ سب کے سب مل کر آواز میں پھر سے دہراتے ہیں, یہ ہے تعویم. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا, یا جبال ہے پہاڑ اور اجنبی ماہو, اس کے ساتھ تم اپنی آواز ملاؤ اور اس کے ساتھ اس ترانہ حمد میں شریک ہو جاؤ. وہ تیر, اور اے پرندے تم بھی. وعلمنا لہ الحدید, اور ہم نے اس کے لیے نرم کر دیا لوہے کو. ان عمل سابقات, کہ اے داؤد ہم نے تمہیں یہ کام سکھا دیا ہے, لوہا تمہارے لیے آسان کر دیا, نرم کر دیا ہے, اب اس سے بناؤ زرہ کشادہ. وقدر فی السرد, اور جو زرہ بنانے میں ابور بنانے پڑتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس میں جو کڑیاں ملاؤ بڑے حساب کے ساتھ. وقدر فی السرد وعملی صالحا, اور نیک عمل کیا کرو. انی بما تعملون بصیر, یقیناً ہم جو کچھ تم کر رہے ہو اسے دیکھ رہے ہیں. ولی سلیمان ریح ربوہا شان و رواہوہا شان, اور ہم نے ریحا, ولی سلیمان ریحا, اور ہم نے حکم دے دیا تھا ہوا کو اور مسکر کر دیا تھا سلیمان کے لیے کہ صبح کو وہ چلتی تھی تو ایک مہینے کی مسافت تک حضرت سلیمان کو لے جاتی تھی, یعنی عام حالات میں جو ان کا اس زمانے کے جو بھی ٹرانسپورٹ کے اور جو بھی مینز آف کمیونیکیشن تھے, تو ایک مہینے میں جو مسافت طے ہو سکتی تھی وہ تیز ہوا جو حضرت سلیمان کے حکم سے چلتی تھی, تو صبح کے وقت وہ ایک صرف ایک صبح میں وہ اتنی دور تک سفر کرا دیتی تھی. رواح و حاشار, اور اسی طریقے سے شام کی منزل بھی ایک مہینے کی مسافت. وہ اصلنا لہو عین القطر, اور ہم نے اس کے لیے جاری کر دیا تھا ایک چشمہ پنگلے ہوئے تانبے کا. ومن الجن, اور جنات میں سے ہم نے ان کے تابع کر دیے تھے, مشقت کر دیے تھے. من یعمل بین یدیہ, جو ان کے سامنے مشقت کرتے تھے, مزدوری کرتے تھے, ان سے کام لیتے تھے, حضرت سلیمان باذن ربہ, اپنے رب کے اذن سے. ومن یزغ منہم عن امرنا, جو کوئی بھی ان میں سے ہمارے حکم سے کوئی سرتابی کرتا تھا, ٹیڑھا ہوتا تھا, نذقہ من عذاب عذاب السعیر, ہم اس کو عذاب سکھاتے تھے, بہت جلا دینے والا عذاب. یا منولا لہو, اور یہ شیاطین جن جو کیا کرتے تھے ان کے لیے, یا منولا لہو بارشا, ہر عمل کرتے تھے اور وہ چیزیں بناتے تھے جو وہ چاہتے تھے. من محاریب, بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے. بتماثیل, بڑے بڑے مجسمے بناتے تھے. ابھی تماثیل کا بنانا جو ہے شریعت محمدی میں حرام ہو چکا ہے, لیکن یہ کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک اس کے اندر حرمت نہیں تھی. بجفان, جفان ان کا جواب, اتنے بڑے بڑے کڑھائے ہوتے تھے لگن کہ جیسے کہ وہ تالاب ہیں, اور قدونی راسیات اور اتنی بڑی دیگیں ہوتی تھی جو ہل نہیں سکتی کہیں, بس وہ مستقل طور پر چولہوں کے اوپر رکھ دی گئی تھی. اس قسم کی دیکھ سنا ہے کہ اجمیر شریف میں ہے, وہاں جو شیخ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا جو مزار ہے تو وہاں وہ دیگیں ہیں بہت بڑی بڑی, جن کے اندر جو ہے وہ تو پھر انسان اس کے اندر داخل ہو کر پھر یہاں سے بھر بھر کے وہ لوگوں کو دیتے ہیں, اس لیے کہ وہاں جو ہجوم ہوتا ہے تو اس کے لیے اتنا بندوبست وہاں کیا گیا ہے. تو ایک نشانی اگر کسی کو دیکھنی ہو تو وہاں جا کر دیکھ لیں. لیکن حضرت سلیمان کے لیے یہ جنات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے سارا کام فراہم کر دیا تھا. اے منو والے داؤد شکرا, اے داؤد کے گھر والوں, کیونکہ حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان, ان سے کہا جا رہا ہے عمل کرو اور احسان مان کر ہماری نعمتوں کا حق ادا کرتے ہوئے. وہ قلیل من عبادی شکور شکور, اور واقعہ یہ ہے کہ ہمارے بندوں میں سے, میرے بندوں میں سے شکر کرنے والے کم ہی ہیں. فلما قضینا علیہ الموت, جب ہم نے ان پر موت طاری کر دی, ما دلہم علی موتہ, تو ان جنات کو اس کی موت کی خبر نہ ہو سکی, نہیں مطلع کیا اس کی موت پر جنات کو الا دابۃ الارض, مگر یہ جو گھل ہے جیمت کچھ نہیں, زمین کا کیڑا, تاکل من ساقہ, کہ وہ کھا گیا اس کو, اس کی وہ جو عصا تھا وہ جان قبض ہو چکی ہے, انتقال کر گئے لیکن وہ کھڑے رہے وہاں پر, اور جب وہ عصا جو ہے وہ دیمک چٹ کر گئی اور وہ عصا گرا ٹوٹا, اور پھر حضرت جو سلیمان کی جو جسم جو ہے وہ گرا تو انہیں معلوم ہوا. فلما خر رہا, تو جب وہ گر پڑے تبھی میرا تو جن میں, تو اب معلوم ہو گیا جنات کو اللہ قانو یا احمد یا نمون الغیب, اگر انہیں علم غیب حاصل ہوتا بعد نبی صوفی عذاب المحیم, تو وہ اس عذاب المحیم میں نہ رہتے اتنے عرصے تک, وہ یہ سمجھ رہے تو یہ کھڑے ہوئے ہیں سلیمان, لہذا جو بھی کام جو لگا رکھا ہے وہ کام کر رہے ہیں. لقد کان لسبع فی مساکنہم فی مسکنہم آیا, اسی طرح قوم سبا کے لیے بھی ان کے مسکن میں, ان کے وطن میں ہماری ایک نشانی تھی. یہ قوم سبا یمن میں آباد تھی, اور ان کے ہاں یوں سمجھیے کہ دو سلسلے باغات کے چلے گئے تھے سینکڑوں میل تک, اور بہت عمدہ باغات, پہاڑی علاقہ ہے, بہت بند بنائے تھے انہوں نے, اور یہ کہ یہ تقریباً 800 قبل مسیح کے زمانے میں یہ بند بنائے گئے, حضرت مسیح سے 800 برس قبل, اور ایک بہت بڑا بند تھا سد معارف. لیکن یہ کہ پھر اس قوم کے اندر ناشکری پیدا ہوئی, پھر جو بھی ہوتا ہے زوال اخلاقی اور دینی مذہبی جو آیا, اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اسی بند کا جو ہے ان کے اوپر سیلاب, جیسے خدا نہ خواستہ آج بھی کوئی بڑا ڈیم جو ہے اگر ٹوٹ جائے تو کیا ہوگا, کیا قیامت آئے گی, کس تیزی کے ساتھ پانی آئے گا, اور کتنی اونچی پانی کی دیوار جو ہے وہ آئے گی. اس طرح کا عذاب آیا اور بہت ہلاک کر دیے گئے, اور یہ کہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ باہر نہ رہے, بلکہ وہاں پر بصیرت جیسے جنگلوں میں ہوتا ہے کچھ یہ پیلی اور وغیرہ چیزیں جو ہوتی ہیں, بیلے جھاڑیوں میں لگ جاتی ہیں کچھ چیزیں, اور میکسیمم یہ کہ کچھ بیگ باقی رہ گئے, باقی ساری نعمتیں اللہ نے ان سے سلب کر لی, کیونکہ انہوں نے شکر نہیں کیا, انہوں نے ناشکری کی. حال ہی میں میرا ذہن اس آیہ مبارکہ کی طرف منتقل ہوا ہے پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے, کہ جنتین اللہ نے ہمیں بھی دو باغ دیے تھے, ایک مشرقی پاکستان ایک مغربی پاکستان, لیکن جو صورت حال ہوئی ہے اور کتنی خوشحالی کی ابتدا میں دونوں جگہ, اور اب کیا حال ہے دونوں جگہ, تو اس کو اندازہ کر لیجیے ایک ہلکے درجے میں. وہی ہے کہ فیہ ذکرکم, ہمارا ذکر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں موجود ہے, بشرطے کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہوئے اس کے بین السطور بھی پڑھنے کی کوشش کریں. لقد کان لسبعین فی مسکنہم آیا, قوم سبا کے لیے ان کے مسکن میں, ان کے ملک میں ایک آیت, ایک نشانی تھی ہماری, جنتان الیمین والشمال, دو باغات کے سلسلے تھے داہنے اور بائیں طرف, کلو من رزق ربکم, کھاؤ اپنے رب کے رزق میں سے, مشکروا لہ اور اس کا شکر ادا کرو, بلدتن طیبتن, تمہاری یہ بستیاں بہت پاکیزہ ہیں, ورب الغفور, اور تمہارا رب جو ہے بہت ہی بخشنے والا ہے. فاردو, انہوں نے اعراض کیا, فارسلنا علیہم سیل العرم, پھر ہم نے ان کے اوپر بہت زور کا سیلاب چھوڑ دیا, وبدلناہم, اور ہم نے پھر بدل دیے, بجنتیہم, ان کے ان دو باغات جن میں ہر طرح کے انواع و اقسام کے پھل تھے, ان کی جگہ پر جنتیہم دو ایسے باغ, زوات اکل خمتن, کہ کچھ کسیلے قسم کے اس میں کچھ پھل ڈیلے وغیرہ جو ہو جاتے ہیں جھاڑیوں کے اندر, وہ اصلم اور جھاؤ, وہ شعیم سمین قبیل, تھوڑا سا بس اگر کچھ رہ گیا تھا وہاں پر تو وہ تھی اگر کوئی اچھی چیز تو وہ کچھ دیر تھوڑے سے, ظال کا جو ہے ان, یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا, دماغ کفر ہوں ان کے کفران نعمت کی وجہ سے, وہ ہر مجازی مل کفور, اور ایسا برا بدلہ ہم دیتے ہیں صرف انہیں کو جو ناشکرے ہوں. وہ جاننا بین ہوں یا بین القرم لطیف بھارت نہ, اصل میں یہ عید اسٹیٹ کا جو میں نے آپ کو بتایا معاملہ کہ یہ قریش کی ایک رہی ہے یہ اجارہ داری رہی ہے اس کے اوپر, اس سے پہلے اس قوم سبا کے پاس تھا یہی معاملہ. قوم سبا جو یمن میں یہ آباد تھے اور ان کا سب سب سادہ علاقہ بھی تھا اور بہت خوشبویات یہاں پیدا ہوتی تھی اور ہر طرح کی بڑی آسودگی تھی. بہت پرانے زمانے کے جو کچھ سیاح ہیں انہوں نے حالات بھی لکھے ہیں تو اس حوالے سے. لیکن یہ جو مشرق و مغرب کی ٹرین پوری ان کے پاس تھی, یعنی ہند چینی, ہندوستان چین, یہ سارا مشرق سے سارا سامان جو آتا تھا تجارتی وہ یمن کے ساحل پر آ گیا. ادھر یورپ سے سارا سامان جو آیا مرچنڈائز وہ آ گیا فلسطین کے ساحل پر, میڈیٹرینین کو کراس کیا فلسطین کے ساحل پر آ گیا. اب ان دو پوائنٹس کے درمیان جو ہے ان کے قافلے جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا تھا کہ ایک طرف تو کئی سو میل تک تو ان کے باغات ہی چلے گئے تھے, پھر یہ کہ آگے بھی جو ہے کہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ایسی بستیاں آباد کر دی تھی اللہ نے اس راستے پر کے جو راستے ہی پر تھیں, تو گویا کہ راستہ پرامن بھی ہو گیا, پرسکون بھی ہو گیا, ضرورت کی چیزیں بھی ملنے لگی. لیکن یہ کہ جب ان کے اندر گراوٹ آئی تو انہوں نے اس کی ناشکری کی, اللہ یہ کیا فائدہ, یہ سب ہے اس میں تو کوئی جو ہے خاص ہمارے لیے ایڈونچر تو ہے ہی نہیں, تو کوئی دور کا سفر ہو اس میں خطرے بھی ہوں, اس میں کوئی اندیشے بھی ہوں, تب لطفائے خبر کرنے کا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ جو ان کی ساری سہولتیں جو دے رکھی تھی وہ ان سے جسر کر لی. ڈالنا بین میں بین القرآن نتی بھارت نہ تھی, اور ہم نے ان کے مابین اور ان بستیوں کے مابین جن میں ہم نے برکت دی ہے, اب یہ فلسطین کا علاقہ ہے, لگی بھارت نہ ہو رہ ظاہر, ہم نے بہت سی بستیاں ایسی بنا دی تھی اس پورے علاقے کے اندر کہ جو ان کے شاہراہ جو تھی تجارتی اس کے کناروں پر تھی, ظاہر تھی ان پر. وہ قدر نہ کی سیر, اور ہم نے اس میں اندازہ مقرر کر دیا تھا چلنے کا سفر کرنے کا, وہ یا کہ ہر 30 میل بعد یا 50 میل کے بعد کوئی نہ کوئی ایسی آبادی ہے تاکہ انہیں وہاں پر سہولت ملے. سینوں کی ہا لیا لیا بھائی آمن آدمی, اور ہم نے کہہ دیا تھا کہ کرو سیر میں کیا کرو سفر اس میں آرام امن کے ساتھ, راتوں کو بھی اور دن کو بھی. فقالوا ربنا باعد بینا اسفارنا, ہمارے سفروں کے اندر جو ہے ذرا لمبائی پیدا کر دے, دوری پیدا کر دے, ذرا بھی ہم خوش ہوں. اور انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا, فجعلناہم احادیث, تو اب ہم نے انہیں صرف کہانیاں بنا دیا, اب ان کی کہانیاں رہ گئی ہیں, ان کی تاریخ کے اندر داستانیں رہ گئی ہیں, اب ان کا کوئی نام و نشان نہیں رہا. وہ مزقناہم کل بمزق, اور ہم نے ان کو ریزا ریزا کر دیا, ختم کر دیا, منتشر کر دیا. اس لیے کہ جب یہ بند ٹوٹا ہے اور سیلاب آیا ہے, یہ آیا ہے کہ 450 کی عیسوی میں, یعنی حضور کی ولادت سے لگ بھگ سمجھیے 125 برس پہلے, اور حضور پر جب وہی شروع ہوئی تو تقریباً اسے 150 یا 160 برس پہلے, اور اس کے بعد سے پھر قریش کو یہ ساری تجارت جو ہے مل گئی. اب ان کے قافلے جاتے تھے شمال اور جنوب میں یمن اور فلسطین کے مابین, تو اس میں یہ زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے رات کے زمانے سے زیادہ پرانا واقعہ نہیں ہے. محمد زکنا اس کے بعد یہاں سے لوگ چلے گئے, وہ اوس و خزرج کے قبیلے جو یہ یمن سے آ کر آبادی ہیں اس مدینہ منورہ میں, اور جو عراق وغیرہ کے قبائل ہیں وہ بھی یہاں سے نکل کر جا کر عرب قبائل آباد ہوئے. یمن بہت زیادہ بہت بڑا برکت رہا ہے تہذیب کا, تمدن کا, عرب تہذیب و تمدن کا بہت بڑا گہوارہ. ان نفیزات کا آیا تو نکل سردار شکور, یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے ہیں. میرا کہ سب تک آ گئے ابلیس ادھرنا ہو, اور یقیناً ابلیس نے ان کے بارے میں اپنے اس گمان کو سچا کر دکھایا. خود تباہ اللہ فریق من المؤمنین, تو ان سب نے ہی پیروی کی اس ابلیس کی سوائے تھوڑا سا ایک جماعت اہل ایمان کی. وما کان لہ علیہم سلطان, لیکن اس ابلیس کو ان پر کوئی اختیار حاصل نہیں تھا. رہتے یہ تو ہم نے جو اس کو مہلت دے رکھی ہے کہ وہ ورگلائے, دھوکہ دے, سب دکھائے, وہ بھی اس لیے تاکہ ہم دیکھ لیں, واضح ہو جائے کون ہے کہ جو آخرت پر یقین رکھتا ہے. ممن ہوا منہا فی شک, ان سے علیحدہ کر لیں ہم ان کو کہ جو آخرت کے بارے میں شک میں مبتلا ہے. ربک علی کل شیء حفیظ, اور یقین آپ کا پروردگار جو ہے وہ ہر چیز پر نگران اور نگہبان ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.